آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة فتح کی یہ تین آیتیں جن کا میں نے اس درس میں انتخاب کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے. ان آیات کے معنی کرنے میں اکثر لوگ بھٹک گئے ہیں اور ایک ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے کہ سارا اسلام اس دھرم برہم ہو جاتا ہے. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ مروڑہ سے روانہ ہوئے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا. اسی حدیبیہ کے مقام پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک سلانہ طے پایا. اس سلانے میں کفار مکہ نے ایسی شرائط رکھے کہ جن کو کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو بھی قبول کر لیا. کفار مکہ ہی چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو اور وہ طرح طرح کے ایسے بہانے پیدا کر رہے تھے کہ صلح کا جو منصوبہ ہے یہ کل عدم ہو جائے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ صلح سے ہمیں نقصان پہنچے گا اور مسلمین کو فائدہ پہنچے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ صلح کا جو اسلام پر بہت بہت اسلام کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس لیے آپ ان کی تمام شرطوں کو مانتے چلے گئے. صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد بھی دو واقعات ایسے پیش آئے کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کفار مکہ صلح کرنے کے بعد بھی صلح کو توڑنا چاہ رہا ہوں. جن لوگوں نے حملے کیے, جو چند آدمی تھے, اس کے بعد 70 آدمیوں نے حملہ کیا اور وہ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور کمال دانائی سے ان کفار مکہ کے تمام تدبیروں کو ناکام بنا دی. بہرحال صلح مستحکم ہو گئی اور جو کفار نہیں چاہتے تھے وہ کام ہو گیا. کفار چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو, مسلمین بھی یہی چاہتے تھے صلح نہ ہو, اس لیے کہ وہ ان شرائط پر صلح کی جا رہی تھی وہ انہیں پسند نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ماتحت اس صلح کو منعقد کرنا چاہتے تھے اور آپ نے اس کو مکمل کر لیا. مخالفت بھی ہوئی لیکن مخالفت کی پرواہ نہیں کی آپ نے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و اشارے کے مطابق صلح کی. یہ صلح جس کو کفار مکہ پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو, لیکن صلح ہو گئی, تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمین کی ایک بہت بڑی فتح تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو, لیکن مسلمین کی صلح ہو گئی اور اس طرح سے مسلمین کو ایک قسم کی فتح حاصل ہوئی. اس فتح کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح مبین. ادھر حقیقت کوئی جنگ نہیں تھی کہ جس میں فتح حاصل ہوئی, بلکہ ایک صلح تھی جس صلح کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اس کو مستحکم کر دیا. اور وہ چیز جو ان کو ناپسند تھی وہ ان کے سامنے آ گئی. تو یہ بہت یہ مسلمین کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ وہ صلح کرنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اسی صلح کے بعد، انا فتحنا لك فتحا مبینا، کہ رسول ہم نے آپ کو کھلی فتح عنایت کی، ایک روشن فتح عنایت کی. یہ کفار مکہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، لیکن آپ صلح کرنا چاہتے تھے اور آپ کامیاب ہوئے. یہ آپ کی کامیابی آپ کی فتح ہے اور یہ کھلی فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا. اور حدیث میں بھی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صلح کو فتح ہی قرار دیا. اس صلح کو فتح کیوں کہا گیا ہے، یا وہ کھلی فتح اور روشن فتح کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجوہات صلح حدیبیہ کے بعد وہ حالات پیش آئے کہ جن حالات کے تحت اسلام ترقی کرتا چلا گیا، مسلمین کے مسلح دستے تمام عرب میں پھیل گئے اور پورا عرب فتح ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خدمت، اور اسی لحاظ سے یہ بہت بڑی فتح تھی. صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے ساتھ تبلیغ کرنے کا موقع ملا. شاہان اسلام کو بھی آپ نے خطوط لکھے، اور اسی دوران جنگ خیبر میں مسلمین کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی اور یہودیوں کو بڑی زبردست شکست. کسی عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم پر حملہ کیا، شاہی افواج سے مقابلہ ہوا، موتا کے مقام پر جنگ ہوئی اور اس میں بھی مسلمین کی فتح ہوئی. اس کے بعد پھر ایک حملہ آپ نے اور کیا جو تبوک کے مقام پر تھا. وہاں کفار مکہ کی فوجیں، شاہی فوجیں بغیر مقابلہ کیے میدان جنگ چھوٹ کر گئی، اور وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، یعنی شام کا علاقہ بھی فتح ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فوجی دستہ روانہ کیا اپنے مرض الموت میں، یہ کراتا ہے جیش اسامہ. اور یہ کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد مسلسل فتوحات ہوتی رہی، اور اس کے بعد بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فتوحات کا ایک زبردست سیلاب تھا جو جاری تھا. شاہ روم کی سطح کے فرقے ہو گئے اور بیشتر اس کا اسلامی جھنڈے کی طرح آ گیا. اور اس کے بعد ایران پر بھی حملہ ہوا اور ایران مکمل طور پر فتح کر لیا گیا، اور اس کا آخری بادشاہ تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا. یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صلح حدیبیہ کے نتائج تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی فتح کرا دیا. یہ فتوحات جو مسلمین کو حاصل ہو رہی تھی، یہ صلح حدیبیہ ہی کے نتائج اور اسی کی بدولت سب حاصل ہو رہے تھے. لہٰذا اصلی فتح یہ ہے، یہ صلح ہو گئی اور جس نے اسلام کی ترقی کا راستہ کھول دیا. دوسری آیت، لِيَفْرَحَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ وہ آیت ہے جس میں موت گڑبڑ کی گئی، موت لوگ ٹھوکے کھائیے اس میں، اور عجیب غریب مزے کا خیز بات پیش کی. یہاں دو لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں. ایک تو یہ اس میں آیا لکھ گیا یخبرا، غفر یغفر اس کا مصدر غفرن، اور غفرن کے معنی ہے ڈھانک دینا، اصلاح کر دینا، معاف کر دینا، کسی کو ایسا کپڑا پہنا دینا کہ اس کو وہ نائل کچیل سے محفوظ رکھے، بچا لے، کسی کو ایسی اس طرح سے محفوظ کر دینا جیسا محفوظ کر دینے کا حق ہے. انہی نالوں کے لحاظ سے، بچاؤ کے لحاظ سے ایک لفظ پر ہوتا ہے مخ پر، جو اس میں آلہ ہے غفرن سے، یعنی وہ آلہ جس سے بچاؤ کیا جائے، جس سر پر پہنا جاتا ہے اور سر کا بچاؤ کرتا ہے تلوار کو اور دوسرے ضربوں سے. غفارہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے کو عورتیں اپنے سر پر رکھ لیتی ہیں تاکہ دوپٹہ جو ہے چکنائی سے محفوظ رہے، چکنائی سے بچ جائے. غفارہ اس بادل کو بھی کہتے ہیں کہ دوسرے بادل پہ چھا جاتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ غفرن کے معنی چھپا لینا، بچاؤ کرنا، محفوظ کر دینا اور معاف کر دینا بھی. دوسرا لفظ اس میں ہے ضمن. ضمن کے معنی وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو، کیونکہ گناہ کا انجام اچھا نہیں ہوتا، لہذا گناہ کو بھی ضمن کہتے ہیں. ضمن کے معنی ہے کسی کے پیچھے جانا اور اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، کسی کے پیچھے جانا اور اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک سزا نہ مل جائے یا معاف نہ ہو جائے. اسی طرح سے الزام جو کسی پر لگا دیا جائے تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کا اظہار نہ کر دیا جائے، لوگوں کی غلط فہمی کو دور نہ کر دیا جائے. تو اب یہ ضمن کے تین معنی ہیں، ایسا کام جس کا انجام اچھا نہ ہو، جس کا انجام برا ہو. دوسرا معنی گناہ اور تیسرے معنی الزام. میں ایک معنی کو لے کر تشریح کرتا ہوں. ضمن کے معنی گناہ، عام طور پر ترجمہ یہ کیا آتا ہے کہ ہم نے آپ کو ختم امین دی، یہ روشن فضا دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. غفرن کے معنی معاف کرنے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کتنے گنا تھے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے بھی گناہ کرتے رہے اور بعد میں بھی کرتے رہے، تو وہ ذات اقدس کیا گناہوں سے بھرپور تھی؟ گناہ ہی کرتے رہتے تھے. اور وہ اتنے گنا تھے کہ پہلے بھی ہوئے بعد میں بھی ہوئے. ماں تقدم بندگا تاخرا، یہ عجیب و غریب بات ہے. عام آدمی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور سید الانبیاء اور سید الناس خیر البشر یہ سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتا ہے. کہا جائے گا تو یہ جن کے رتبے حصے ان کی سوا مشکل ہے، یہاں چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے اعلیٰ، لیکن رعایت کتنی جاری جا رہی ہے کہ آپ کو پچھلے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور اگلے بھی معاف کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی رعایت ہے، یہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا رعایت ہے. یہ نہیں سمجھے تو صلاح سلام سے ایک ذرا سی اجرت ہو گئی، نہ اجرت سے کام کرنے سے اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کی خبری نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ معاف کرتا ہے. بات سمجھ نہیں آتی کیا ہے؟ پھر گناہ جو معاف ہوا کرتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوا کرتے ہیں، یا اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس سے معاف ہوا کرتے ہیں، یا یہ ختم امین سے معاف کیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سزا دی تاکہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. فتح سے گناہوں کی معافی کا کیا تعلق ہے؟ اتنا عجیب و غریب مالک کیے گئے ہیں اس کے دم سے حیرت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی دوسری آیتیں جو ہیں وہ اس سے ٹکراتی ہیں. ضمن کے معنی گناہ کیا جائے تو قرآن مجید کی دوسری آیتیں ٹکراتی ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اتباع کو اللہ تعالیٰ ہم ہوتا ہے سرکش میں ہدایت، آپ کی پیروی سے رحمت ملتی ہے، آپ کی پیروی سے ہدایت ملتی ہے، اور آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شخص گناہ گار ہے اس کی زندگی نمونہ کیسے ہو جائے گی. یہ سمجھ سمجھ نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی نمونہ ہے، اور وہ نمونہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گناہ بھی کرتے جائیں پھر بھی ہمارے نمونہ ہے. یہ پہلے معنی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیے ضم کے معنی گناہ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے گناہوں کی معافی جو ہے اس کا تعلق کیا ہے فتح سے، کہ فتح جی جا کر آپ تیرا معاف ہو جائیں. یہ ایک معنی ہو. دوسرے معنی ہر وہ کام جس کا انجام برا ہو. پہلی بات تو بنی جاتی ہے کہ ہم نے فتح آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کے تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ برا نہ ہو. اللہ تمام آپ کے ایسے تمام کام جن کا انجام برا ہو سکتا تھا ان سے آپ کو محفوظ کر کے بچا لے. غفور کے معنی یاد رکھنا، بچا لے آپ کو محفوظ کر دے. تمام ایسے کاموں سے آپ کو ہم نے بچا رکھا ہے جن کاموں کا انجام برا ہو، یعنی آپ کے تمام کاموں تدبیریں جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا ہی اچھا ہوگا. جو تدبیریں آپ نے پہلے کی، جو کام آپ پہلے کر چکے ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے، ان کا انجام بھی برا نہیں ہوگا. ہم نے برے انجام سے آپ کو محفوظ کر دیا. اور جو صلح حدیبیہ کے بعد آپ تدبیریں کریں گے، جو کام کریں گے، ان کے بھی برے انجام سے ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا. ایک معنی یہ ہے کہ برے انجام برے کام کیا کسی کام کے انجام برے انجام سے آپ کو محفوظ کر دیا گیا. لیکن یہاں پھر وہی مشکل پہ جاتی ہے کہ فتح ابین سے کیا تعلق اس کا، کہ ہم نے یہ فتح آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے تمام کاموں کا انجام جو ہے برا انجام جو ہے اس سے آپ کو بچا لیں، محفوظ کر دیں. تو بات فتح سے کیا تعلق اس کا؟ کوئی تعلق نہیں. یہ دونوں معنوں کے لحاظ سے عجیب غریب بات پیدا ہوتی ہے. ہاں ایک نقطہ دور نکلتا ہے اس میں کہ جب آپ کے تمام کاموں کا انجام جو ہے برا نہیں ہو سکتا تو صلح حدیبیہ کا انجام بھی برا نہیں ہوگا. یہ ایک نقطہ دور پیدا ہوتا ہے. لیکن پہلی آیت سے تعلق باقی نہیں ہوتا. پہلی آیت سے تعلق باقی رکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کون سے معنی مناسب ہیں. اور وہ تیسرے معنی ہے الزام. الزامات لگائے گئے آپ پر، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. اور تمام عرب میں یہ اس کو مشہور کر دیا گیا کہ یہ اس قانون نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے. اور کوئی قبیلہ آپ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس لیے وہ سوچتے تھے کہ ان پر الزامات لگائے گئے. یہ جادوگر ہیں کہ کاہن ہیں کہ شاعر ہیں، ان کی کوئی بات سنی نہیں ہے، ان کی بات سنی نہیں چاہیے. اس طرح سے آپ کو بدنام کر دیا گیا. اور وہ پورا عرب جو تھا وہ اسلام سے رک گیا کہ کفار مکہ کے کفار کیا کرتے ہیں، اگر مکہ کے کفار ایمان لے آئے تو ہم سمجھیں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ کچھ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ سب انہوں نے اپنے آپ بنا لیا. یہ الزامات لگائے گئے. اب وہ الزامات جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الزامات جو آپ پر پہلے لگائے گئے صلح حدیبیہ سے پہلے اور جو بعد میں لگائے گئے، ان سب سے ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا، ان سب کا ازالہ کر دیا، ان سب سے آپ کو بچاؤ کر دیا. صلح حدیبیہ سے کیا ہوا؟ صلح ہو گئی. مسلمین کے فوجی دستے مسلح تبلیغ کرنے کے لیے سارے عرب میں پھیل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ وجود آنے لگے اور ملاقات ہوئی. ملاقات سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے الزامات لگائے تھے سارے ٹھیک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حمیدہ انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھی، تجربے سے معلوم کی، اور انہوں نے سمجھ لیا انہیں یہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، اور ان جو الزام لگائے جائے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بیکار ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ کھلی فتح ہے. کس لیے دی ہے؟ تاکہ آپ پر جو الزامات پہلے لگائے گئے تھے اور جو بعد میں لگائے جائیں گے ان سب سے آپ کو بچا لیں اور ان سب کا ادانہ کر دیں. یہ ہے اصل مطلب اس کا. جو لوگ گنا کے معنی کرتے ہیں بڑا غلط معنی کرتے ہیں. میں نے یہ کہ آئے تھے چھاتی کے لیے تاکہ آج یہ سوچ لیں کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے. اگرچہ قرآن مجید کے تمام تعلیم میں یہ معنی یہ ملتے ہیں کہ آپ کو گناہ معاف کر دیں. اب کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی, روشن فتح دی, تاکہ اللہ آپ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں فی الحدیبیہ سے پہلے ان سے بھی آپ کو بچا لے, اس کا ان کا اضالہ ہو جائے, ان کی اصلاح ہو جائے. غفرت کے معنی اصلاح کرنے کے لیے نا, وہ سب معنی اور رکھے غفرت کے لیے بتایا تھے آپ کو, تو ان سے بچا لے, ان سے آپ کو محفوظ کر دیں. اور جو بعد میں بھی آپ پر الزامات لگائے جائیں گے ان سے بھی آپ کو محفوظ کر دیں, کہ جب میل ملاپ بڑھے گا, ملاقات ہوگی, تو پھر وہ تمام دنیا کے لوگ سمجھ لیں گے کہ ان پر جو الزامات لگائے تھے گائے تھے وہ صحیح نہیں تھے, اور صحیح تصویر آپ کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد الفاظ ہیں وہ اتنا نعمت علیہ کا, اور یہ فتح ہم نے آپ کو اس لیے بھی دی ہے کہ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیں. اور نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے اللہ کا, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اور وہ اس دین فتنہ حدیبیہ کے بعد تکمیل دین کی رفتار تیز ہو گئی, اسلام پھیلتا چلا گیا, اس کی ترویج ہوتی چلی گئی, اس کی اشاعت ہوتی چلی گئی, اور ساتھ ساتھ وہ تکمیل دین جو اب تک مکمل نہیں ہوا تھا اس کو بھی خوشخبری دی گئی. اور وہ وقت آیا کہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی آپ سن لیں, آج میں تمہارا دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. یہ وہ نعمت تھی اس کو اللہ پورا کرانا چاہتا ہے. اور نہیں ہوتی تبلیغ نہیں ہوتی, تبلیغ نہیں ہوتی کہ بہت سا اسلام رکا رہتا اوپر, جب تبلیغ ہوئی اسلام پھیل گیا, ہم نواز قائم ہو گیا, اور تمام پورا اسلام جو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا تھا سب نازل کر دیا, اور پورے اسلام میں پورا اسلام یہ ایک دوسرے کے مستقیم بن گیا. اور اس سے پہلے تو اسلام مکمل نہیں ہوا تھا, اس کو صراط مستقیم کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس لیے صراط مستقیم تک منزل مقصود تک نہ پہنچائے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو صراط مستقیم راستے میں رہے گا تو منزل مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ جب پورا دین نازل ہو گیا, پوری صراط صراط مستقیم مکمل ہو گئی, اور اب منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو گیا اور ممکن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے فرماتا ہے وہ یاد کا صراط مستقیم, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے اور منزل مقصود پر پہنچا دے. یہ تمام نتائج ہے کس کے؟ صلح حدیبیہ کے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد دیکھیے آپ کہ پانسا پلٹ گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ کفار حملہ کیا کرتے تھے, جنگ عذاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اب ہم حملہ کیا کریں گے, اب وہ حملہ نہیں کر سکیں گے. وہ کون؟ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آئی ہے. خیبر فتح ہوا, موسیٰ کے جنگ میں شاعرون کو شکست ہوئی, اس کے بعد تبوک اور پھر دوسری لڑائیاں, تمام لڑائیاں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں سارے عرب میں ہوئیں, اور تقریباً 100 لڑائیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران لڑی گئیں. ان تمام میں فتوحات ہوتی رہی, اگر یہ فتوحات پہلے بھی ہوئی ہیں, صلح حدیبیہ کے پہلے بھی فتوحات ہی ہوتی رہی ہیں, کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی, مگر نقصان ہوا. اور وہ نقصان ایک قسم کی آزمائی تھی, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد وہ آزمائی بھی ختم ہو گئی, اللہ کی بڑی زبردست مدد حاصل ہوئی, اور اب آزمائی کا موقع نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے آزمائی بھی نہیں کی, اور فتح 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 ہر جگہ فتوحات ہوتے رہے, اور فتوحات اتنی وہ مسلمین کا قلم چوب رہی تھی. جو زبردست مدد کی اللہ تعالیٰ نے, اس کا آپ دیکھیے اسے سلسلہ چلے آتا ہے. یہ سلسلہ تابناک خلفاء عظیم زمانے میں, اور وہ تمام جنگیں جو شاعروں میں شاعران سے ہوتی رہی, ان میں مکمل طور پر اسلامی فوج کے فتح حاصل ہوئی. مطلب یہ کہ اب صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبردست مدد کا وعدہ فرمایا, اور وہ زبردست اپنے وعدے کو پورا کر دیا, اور چند ہی سال میں یہ دونوں سطحوں پہ فرق ہو گئے, اور ایک عظیم شان سطح قائم ہو گئی. یہ ان آیتوں کی تشریح اور توضیح ہے, اور مجھے کیونکہ درس مختصر دینا تھا سوالات جواب دینے میں زیادہ تر، اس لیے میں اب اس درد کو ختم کر رہا ہوں. سوالات صاحب کو کرنے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال آیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے، سوال ہے پہلا، آپ کا عقیدہ ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. پہلا سوال آدمی ہے کہ حدیث قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید کچھ اور چیز ہے، حدیث کچھ اور چیز ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور اس کو آپ پڑھتے لگے برانی مسلمین پڑھیں، تفہیم اسلام بھی پڑھیں، آپ کو تمام چیزیں سبوت کے ساتھ ملیں گی کہ حدیث بھی آسمان سے نازل ہوئی. اگر قرآن مجید میں کوئی حکم نازل ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حدیث میں کوئی حکم آیا اس سے اس قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر دیا گیا، مجھے اللہ کا حکم، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم نے منسوخ کیا، اس میں کیا اعتراض؟ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم نے منسوخ کیا، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ہاں یہ سمجھتے لوگ یہ ہیں کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کا نام ہے. نہیں، نمایاں تو کرے لوا ان اللہ بھائی ہوا، اب اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے تھے، جو بات کرتے تھے زبان حضرت سے جو چیز نکلتی تھی وہ آسمان سے وہی ہوا کرتی تھی. لہٰذا جو چیز منسوخ ہوئی ہے وہی اللہ کا نام ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، اور جس نے چیز نے منسوخ کیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. دوسرا سوال ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ قرآن کی تشریح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا؟ قرآن مجید کی آیت یہ ہے، وہ لوگ ارسل رسول و ہدا و دین حق لیہ الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ عبد الرسول کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ دین حق کے ساتھ. اور اس کے منصب کیا بتائے؟ یہ علم الکتاب و حکمت کا، یتلون آیات اللہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ. تین منصب ہیں آپ کے، ایک تو اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، اور دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب کو پاک کرنا، اور تیسری کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. کتاب اور حکمت، یہ کتاب قرآن مجید ہی ہے نا، اس قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اللہ اپنے رسول کو بھیجا. قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا سارے بھی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. مگر یہ شرح آئی کہاں سے؟ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس کی شرح بھی ہمارے ذمے ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم میں کتاب حکومت بنا کر بھیجے گئے، یتنی والے آیا کئی یقین تو یہ علم ہم کتابوں کا ڈگما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکم بنا کر بھیجے گئے، اور وہ آپ سارے بنا کر بھیجے گئے. شرح آ کہاں سے رہیے؟ تم نہ رہنا بیانا، اس کی شرح ہر دن میں ہم بھیجیں گے. شرح وہاں سے آ رہی ہے، شرح آپ کی زبان حدیث سے نکل رہی ہے. لہٰذا جب اللہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے بنا کر بھیجا ہے تو یقیناً آپ سارے ہیں، اور آپ کی شرح، آپ کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ ہے، اور اس کے خلاف جو ترجمہ کرتا ہے وہ ترجمہ غلط ہے بالکل. آپ نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر کے حدیث پیش کر دی، قرآن کی آیت کو منسوخ کر کے حدیث پیش کر دی، کیا سوال ہے؟ اگر حدیث بھی اللہ آیت میں، تو نماز میں حدیث کی تلاوت ہو سکتی ہے. اگر حدیث بھی آیت اللہ کی آیات ہیں، آیات اللہ کا نہیں کہا ہے، احکام اللہ، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کے ایک حصے کو تلاوت کیا جاتا ہے نماز میں، ایک حصے کو تلاوت نہیں کیا جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس حصے کو تلاوت نہ کیا جائے وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اب یہ اعتراض کہ حدیث کو تلاوت کیوں نہیں کیا جاتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کے ہم تعلیم کرتے ہیں. قرآن مجید ایک مختصر سی کتاب ہے، آسانی سے یاد ہو سکتی ہے. اور ایسی جامع اور مانع کتاب ہے کہ اس کا یاد کر لینا بھی آسان ہے. حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے، اور شرح ہمیشہ بہت بسیط ہوا کرتی ہے، بہت طویل ہوا کرتی ہے. اس کو نہ تو آسانی سے حفظ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو اس طرح سے تلاوت کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چیز آسانی سے یاد کیا سکتی ہے، تلاوت بھی کیا سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو درجہ رکھا ہے وہ تلاوت کے لحاظ سے بلند ہے، احکام کے لحاظ سے قرآن مجید اور احادیث کا درجہ بڑھا ہے. جماعت المسلمین کا قیام کے قیام کا حکم اگر دینا ہو تو حضرت حدیبیہ کو دیا جاتا، نہ کہ آپ کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کو نہ پانے کی صورت میں جنگل میں جانے کا حکم دیا، اور آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی، اور جو حدیث کے خلاف ورزی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ سوال تو بہت پرانا ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جماعت المسلمین نہ ہو تو تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، فاتبل تلکل فرقہ کلہا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. ایک آدمی اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جائے؟ اور جب وہ ایک آدمی الگ ہو جائے گا، اسی طرح دوسرا بھی ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، چوتھا بھی الگ ہوتا چلا جائے گا، تو جماعت تو خود بخود بن جائے گی. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے میں نے خود یہ سوال کیا تھا کہ ہم ایک علیحدہ ہوئے، دوسرا علیحدہ ہوا، تیسرا علیحدہ ہوا، اس حدیث کی روشنی میں ہم علیحدہ ہوتے چلے گئے ہیں. تو اب ہم انفرادی زندگی گزارے یا اجتماعی؟ جو بتائیں آپ. تو عالم صاحب نے جواب دیا کہ اجتماعی زندگی گزارنی ہوگی. تو میں نے کہا تو جواب بن گئی، ہم نے کہا بنائیں گے تو خود بن گئی. اور یہ ایک اور محقق صاحب نے لکھا ہے، محقق صاحب بھاگلپور کے، کہ جب لوگ مسلم ہوتے چلے جاتے ہیں تو جماعت خود بخود بن جایا کرتی ہے. تو انہوں نے تسلیم کر لیا. مطلب یہ ہے کہ جب مسلم بنتے چلے جاتے ہیں جماعت خود بخود بن جاتی ہے. اور اگر ہم نے حدیث پر عمل کیا، سات دن چل کر سرکا چلنا، حدیث پر عمل کیا، تو قرآن مجید کی آیت پر بھی عمل کیا جو فرماتا ہے واقعی رضی اللہ جمین، کہ اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، کہ اللہ کے رسی اللہ کا دین ہے. ہم اکٹھے ہو گئے اور سب نے مل کر رسی کو پکڑ لیا. لہٰذا اکٹھا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم نے، اور فرقوں سے ادا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے، ہم نے دونوں پر عمل کیا. اور تیسری بات جس کو لوگ سمجھے نہیں، وہ یہ کہ آپ جنگل میں جا کے مر کے نہیں جاتے، کہاں حکم بھی آیا. ہاں ابو داؤد کی حدیث میں یہ ہے کہ اگر خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کا لفظ ابو داؤد میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں خلیفہ کا لفظ نہیں ہے، یہ راوی کی روشنی ہے اور اب بیانی ہے. اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے بڑی طویل، اور ایک لفظ کا فرق نہیں، کہیں بھی لوگ خلیفہ نہیں آیا. اور جب صحیح ہیں کے خلاف کے اعتماد آئے، اگر چلو صحیح فرض سے کیوں نہ ہو تو جگہ بن جاتا ہے. یہاں پر تو وہ صحیح سرج سے بھی نہیں ہے، کسی نے اس کو صحیح نہیں کیا، بلکہ اس کے سند میں خدشے ہیں اور اس کو یہ ضعیف ہے. مگر اس ذرا ضعیف سند میں یہ لوگ آتے ہیں خلیفہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا لفظ کہا تھا یا خلیفہ کا؟ کون سا لفظ صحیح ہے؟ دونوں نہیں کہتے آپ نے، اگر دونوں کہتے دونوں ہوتے حدیث میں، دونوں نہیں کہ ایک کہا تھا. کون سا لفظ صحیح ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ کس پر شبہ ہو سکتا ہے؟ جو صحیح ہے نا، تو حدیث تو صحیح ہے اور اس کو امام کا لفظ
اور خلیفہ کا لوگ ہے وہ علی باغ میں عزیز رہی تھے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس نے ذلت پائی جاتی ہے اور یہ ذلت سے اس کو معلوم کر دیا معلوم عزیز رہی سند بھی ضعیف اور مسلم رہی دونوں دور اس کے اور ایسی حدیث جو لوگ پیش کرتے ہیں بار بار ابو داؤد کی اس میں تو خلیفہ کا لوگ اس میں تو خلیفہ کا لوگ ہم جو خلیفہ کا لوگ ہے تو آپ دیکھیے تو اس میں خلیفہ کا لوگ راوی کی غلطی سے آیا ہے تو نقصل میں امام ہے. ہاں جی ابو داؤد کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر خلیفہ ہے تو اس کی اطاعت کرنا ورنہ جنگل کی جگہ چلا کے مر جانا بے شک مر جانا چاہیے حدیث کی روشنی میں. یہ حدیث ان لوگوں نے پیش کی ہے ان کو چاہیے تھا کہ خلیفہ تو نہیں ہے یہ مر جاتے نہیں مرے اب تک زندہ اب تک ہمیں جو حدیث پیش کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے اس کا یہ رول نہیں ہے پانچ دن مل کر پھر کھلنا بھگوان تازہ بھی ایسے لیکن حتیٰ اجرے کل موت و انتلا ذالک یہاں موت کا حکم نہیں دیا یہاں تو یہ کہا ہے کہ سب سے الگ ہو جانا تمام فرقوں سے الگ ہو جانا حتیٰ کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ جنگل کی درختوں کی جڑیں کھا کر زندگی گزارنی ہو تو جنگل کے درختوں کی جڑیں چلا چلا کے مر جانا اگر ایسی صورت پیش آ جائے لیکن اگر صورت پیش آ جائے گی تو بے شک ہم بھی مر جائیں گے لیکن تم جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں ضرورت کا الگ نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ خلیفہ ہے باتیں ہو اس کے ساتھ کرو ورنہ پرمت مر جاؤ تو اب یہ لوگ مرتے ہی نہیں تو ہم سے کہتے ہیں آج سے نہیں مرتے ہمارے ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں صحیح طرف سے اس میں یہ لوگ مر جاؤ اس میں تو یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو چلے جانا جنگل میں ایسی صورت پیش نہیں آئی ہم شہر میں رہتے ہیں ہمارا شہر میں رہنا جو ہے ابھی تک دور نہیں ہوا ہے ہم زندگی گزارتے ہیں آسانی کے ساتھ اتنے ایسے مظاہرے ہم کو نہیں ہو رہے کہ ہم کو شہر چھوڑنا پڑے فرق نہیں ہے جس طرح ضعیف اور گھڑی احادیث ہوتی ہیں اس طرح اسی طرح یقیناً آپ کی نظر میں قرآن کریم کی گھڑی ہوئی اور موضوع آیات بھی نظر میں ہوں گی کیونکہ دونوں کا مقام آپ کے گھر میں ایک ہی ہے اور دونوں کے راوی وغیرہ اور ہم تک پہنچنے کے ذرائع بھی قریباً ایک ہی ہیں. سوال پھر سمجھ لیجیے احادیث میں ضعیف اور گھڑی بھی ہوتی ہیں تو کیا قرآن مجید میں بھی گھڑی ابھی ہوتے ہیں گھڑی آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سنیے آپ کہ قرآن مجید کا اور احادیث کا محفوظ ہونے کے لحاظ سے درجہ مساوی نہیں بتایا میں نے تعمیر حکم کے لحاظ سے درجہ برابر ہے سمجھے گا آپ صحیح حدیث کا اور قرآن مجید کی آیت کا درجہ تعمیر حکم کے لحاظ سے برابر ہے محفوظ ہونے کے لحاظ سے برابر نہیں بتایا قرآن مجید کی تمام آیات متواتر ہیں احادیث بھی بہت سے متواتر ہیں اور اس تواتر کے لحاظ سے وہ قرآن مجید کے برابر کرتے اور قرآن مجید اور احادیث بعض ایسی ہیں جو قرآن مجید کے سے بھی زیادہ متواتر ہیں بعض احادیث ایسی ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے بھی زیادہ متواتر ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سال میں دو عیدیں ہیں حدیث میں ہے نا دو عیدوں کا ذکر حدیث میں ہے بچہ جانتا ہے ہر زمانے میں کہ اسلام میں دو عیدیں مقرر ہیں. قرآن مجید کے کوئی آیت ایسی نہیں ہے اس کو بچہ جانتا ہو لہٰذا حدیث جو ہے وہ اتنی محفوظ ہے جتنے قرآن مجید بلکہ اس سے زیادہ محفوظ. اب کیا چھپا رہا اب بات رکھنے کی ہے تو قرآن مجید ہم تک پہنچا راویوں کے ذریعے سے راوی سچے ہیں ہم تسلیم کر لیا حدیث پہنچتی ہے ہم کو راوی سچے تسلیم نہ کریں بات تو ایک ہی ہے حدیث کو پہنچتی ہے سچے راوی سے حالدہ میں اس کا اچھا ہے کہ کس وجہ سے ہم سیوا کرتے ہیں جب قرآن مجید سیوا نہیں کرتے. لہذا قرآن مجید جس طرح محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے. اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو قرآن مجید کا وجود جو ہے بالکل بیکار ہے. مثال کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں ہے رکھتے رہے اس کو قیامت تک مطلب کیا اس کا حکیم افراد کیا چیز ہے؟ جب تک اس کی تصویر اس پر عمل کرنے کا طریقہ محفوظ نہ ہو قرآن مجید کی آیات نامہ ہو کر جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اور کیونکہ قرآن مجید اس لیے آیا کہ اس کی عمل سے عمل کیا جائے، اور کیونکہ اس کی شرعی اللہ نے اتار دیا آسمان سے، تو شرع کا محفوظ ہونا ضروری ہے ورنہ قرآن مجید بیکار ہے. اور جب شرع کا محفوظ ہونا ضروری ہے تو تمام عادل جو شرع کرتی ہے قرآن مجید کی وہ سب محفوظ ہے. یہ شرع کرنا کے محفوظ نہیں ہے، یہ صرف بہن ہے یا صرف بھنڈر نہیں ہے اور کچھ نہیں. اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا گیا ہے، میں سفارش کروں گا آپ کو کہ آپ تفہیم اسلام اور برہان الاسلام مسلمین کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے تمام شکوے دھل جائیں. جہاں تک مسلمین کے احیاء کے بارے میں آپ نے کل یہ کہا کہ خلافت عباسی کے بعد دین اسلام ختم ہو گیا تقریباً 300 سال تک، اور اس کے بعد آپ کی خلافت قائم ہوئی. یہ تھی 1200 سال تک عرصہ خالق کفر میں گزر گئے، جبکہ آج قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اور ایک جماعت ہمیشہ جہاد اور قتال میں رہے گی. اگر یا تو آپ نے جماعت کے احیاء کر کے غلطی کی ہے یا حدیث جھوٹی ہے. جی نہ تو حدیث جھوٹی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک، صحیح حدیث سب صحیح اور ثابت ہیں. قرآن مجید کی آیات پر کیا کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ شخص کہتا ہے، انا آتی کر رہی قبل یہ سب بہنے کا ترفک، میں تخت بلقیس کو اتنے دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی قلم جھپکے گی. کہ یہ قلم جھپکتے ہوئے کام کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک انسان میں کیسے آ جائے گی؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. آج دوسری بات سن لیں، یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، رسول ہے، لیکن وہ سجدہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو یوسف علیہ السلام کو. یہ باپ کا سجدہ کرنا، باپ کا سجدہ کرنا اور ایک رسول کا سجدہ کرنا، رسول ہو کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ یہ شرک ہے یا نہیں؟ اگر یہ شرک ہے تو قرآن مجید کی آیت متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بڑے آتے اگر ہمت ہیں ہمیں اچن تو جو کر رہے ہیں جو پہنچے نا ادھر مغرب کی طرف، تو دیکھا انہوں نے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ایک کیچڑ کے چشمے میں جو دنور غروب ہو رہا ہے، یہ دنیا آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں جو کہ تصویر زمین پر وہ چشمہ کہاں جہاں سورج جو ہے غروب ہوتا ہے. میں جب کہہ رہے ہوئے ہمیں اچن کہاں ہے ایک چشمہ؟ قرآن مجید کو بھی اشکال ہو سکتے ہیں، اس میں بھی اشکال ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید سب سیدھا ہے، لہٰذا اعتراضات سب کر نمر اور وہ سب غائب ہو رہا ہے. اسی طرح سے حدیث بھی ساری سیدھا ہوگی تو اعتراض کر جانا سارے بے کار، کوئی اعتراض نہیں ہوا، تمام اشکالات ختم کر دیں، کوئی اعتراض نہیں ہوا، تمام اشکالات ختم کر دی جائیں. ہم جب سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی واقعہ ساری سیدھا ہے تو اعتراض کو نہیں مانتے ہوں، جس طرح قرآن مجید ثابت شدہ ہے تو اعتراض نہیں مانیں گے، ہم اس پر مان لائیں گے. جس طرح حدیث جو ہے وہ ثابت شدہ ہوگی تو ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. آج یہ خلافت عباسی کے بعد یہ اسلام ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو، اسلام تو ختم نہیں ہوگا، اسلام تو محفوظ ہے. یوں کہیے کہ جماعت المسلمین باقی نہیں رہی، میں نے یہی کہا تھا کہ جماعت المسلمین باقی ہے، اسلام تو محفوظ ہے، قیامت تک قرآن مجید میں حدیث ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں رہے اور یہ حقیقت جگہ نہیں رہیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کل دن جماعت المسلمین امامہ ہوں، صحیح ہے ان کے حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ہم تو صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محققین ہمارے خلاف ہیں، ضروری بھی حدیث پیش کر دیتے، بلکہ گھڑی حدیث پیش کر دیتے ہیں. انہیں سب نے غلط نہیں آتی کہ ہم کس قسم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کل دن جماعت المسلمین امامہ ہوں، یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہماری جماعت کا نام لے کے اس لیے صحیح سی نام سے اللہ کے رسول گھر میں بڑا چنتے رہنا ہے. کسی اور جماعت سے چمٹنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا. اس حکم کی تعریف کیسے ہوگی؟ جماعتوں میں اتنی نہیں چنتے ہیں. اور اگر جماعتوں میں مسلم نہ ہو تو یہی سوال کیا انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ اگر جماعت مسلم نہ ہو تو آپ کیا حکم دیتے ہیں مجھے؟ میں کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جماعت مسلم ختم نہیں ہوگی قیامت تک رہے گی؟ نہیں, آپ نے تسلیم کر دیا ان کے سوال کو اور جواب دے دیا کہ اگر جماعت مطلب جماعت مسلم نہ ہو تو کیا کرنا؟ پانچ ہزار چل کر فرق اللہ سب بھی تمام فرقوں سے الگ رہنا. جماعت المسلم چمٹ گئے فرقوں سے الگ ہو گئے. اگر جماعت المسلم ہے تب بھی فرقوں سے الگ ہے. جماعت المسلم سے چمٹ گئے فرقوں سے الگ ہو گئے. جماعت المسلم نہیں ہے تب بھی فرقوں سے الگ رہنا. معلوم یہ ہوا کہ جماعت المسلمین پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ ناپید ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا. اور یہ نہیں کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, جماعت المسلمین تو قیامت تک رہیں گے اور وہ لڑکی رہے گی, فتحجاب ہوگی, دشمن دیر ہو جائے گا. یہی نہیں کہا گیا. معلوم ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ جماعت منقطع ہوگی. جماعت منقطع ہوئی خلافت عباسیہ کے بعد. معلوم نہیں کہ اس تاریخ میں کن کون کون سے ادوار ایسے آئے کہ جماعت میں ان کا احیاء ہوا اور کب وہ ختم ہوئی, یہ تاریخ جانی. اور تاریخ مورخین نے تاریخ اسلام کو لکھی رہی تو یہ لکھتے ہی تاریخ الملوک ہے, بادشاہوں کی تاریخ. لہذا بہت سی چیزیں دیشے گنائی چاہیے. اب اگر ہم نے جماعت کا احیاء کر لیا اور درمیان میں وہ منقطع رہی چاہے پورے 11 سال رہی تو اس میں کوئی ہم پر اعتراض نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کرتے رہے. جب جماعت مجھے مل گئی دوسرا نبی آ گیا. جماعت میں ملتی رہے نبی آتے رہے. اب جب تک کوئی نبی بھی اب نہیں بنے گا نہ بنایا جائے گا, نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, تو اب یہ فریضہ کون ادا کرے گا؟ اسلام کی تجویز کون کرے گا؟ اسلام کو سربلند کون کرے گا؟ یہ سارا بوجھ اب امت کے اوپر ہے. لہٰذا امت کا فرض ہے کہ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے وہی جماعت کا حیا کرے جس جماعت کو انبیاء علیہ السلام قائم کیا کرتے تھے. ہم نے اس سنت پر عمل کیا ہے اور اس کا حیا کر دیا. یہ تو تم نے لکھا ہے کہ رات کی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت تو قائم نہیں ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ آپ خلیفہ کا انتظار کرتے رہے. ہم انتظار میں نہیں ہیں. ہم خلیفہ کو ڈھونڈ کے نکالیں گے, اس کو لے کر آئیں گے. ہاں جی, ایک جماعت حق قیامت تک حق پر قائم رہے گی. یہ آپ نے یہ عزیز ہے نا, قائم رہے گی. اس کا جواب تو ہو چکا کہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. اگر ہمیشہ قائم رہے گی غالب رہے گی لمبی رہے گی اور دشمن دیر ہو جائے گا لا يغرهم من خالفهم, جو ان کے مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا. قاہرین علی علیہم, وہ اپنے دشمن پر قاہر ہوگا. قاہر کارو کارو کا معنی ہے ذلیل کر کے مجبور کر دینا. یہ تو مجبور مغلوب, یہ اس سے غلط سخت لوگ ہیں. ذلیل کر کے مغلوب کر دینا. میں پوچھتا ہوں اسلام کے دشمن جس پر ذلیل اور مغلوب ہیں وہ جماعت بتاؤ جو جماعت کے سامنے امریکہ اور روس مقہور ہیں. اور یہ ہماری جماعت کا بھی 15 سال ہی ہے. والے اس سے پہلے وہ جماعت بتائیں آپ مجھے کہ جس جماعت کے سامنے لوس نہیں ہے روس اور امریکہ اور سب مغلوب اور مقہور ہیں. وہ جماعت ہے 50 سال پہلے بتاؤ, 100 سال پہلے بتاؤ, 300 سال پہلے بتاؤ, کوئی نظر نہیں آتی. تو منقطع ہوئی نہیں ہوئی, کوئی عالم جماعت نہیں ہے. اب ماننا پڑے گا کہ حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور حدیث کا ترجمہ یہ سیکھنا بھائی کہ جماعت المسلمین کے پاس آئے. یہ لوگ جو حدیث کو اہمیت کر لیتے ہیں, حدیث کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ترجمہ غلط ہوتے ہیں. اور بہت سی بات ایسی ہے کہ ان کے علم نہیں ہے. یہ سطح پہ چڑھ رہے ہیں. جب تک قرآن ان کا عمل ہے ہم یہ سمجھتے تھے یار بہت برا لیں گے. جب خود پڑھ لیا اور تحقیق کر لی اور اس میں گھس گئے اندر تو معلوم ہوتا ہے کہ فتح میں چڑھ رہے تو تقریر کرنے آتی ہے ان میں کچھ نہیں. یہ کیا مطلب اس کا کہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. تسلسل تسلسل دو قسم کا ہوتا ہے. انگریزی کا اس کا اچھی اور سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں دونوں لڑے آ جائیں کنٹینیوس اور کنٹینیول. عربی میں اس کے ایک والے الگ الگ نہیں ہے تسلسل بلا انقطاع اور تسلسل بلا انقطاع. یہ مرکب ہے یہ غلط کوئی نہیں ہے. بہرحال کنٹینیوس وہ چیز ہے کہ تسلسل بلا انقطاع انقطاع نہ ہو درمیان میں. اور تسلسل اگر بل انقطاع ہو تو بیچ میں انقطاع آئے گا. حقیقت یہ ہے کہ جماعت بے شک قائم رہے گی لیکن انقطاع کے ساتھ. تسلسل قائم رہے گا انقطاع کے ساتھ. ان مانوں کے راز کی حدیث بالکل صحیح ہے. اور اگر وہ مانے نہیں کہ نہ تسلسل ہوگا انقطاع نہیں ہوگا تو حدیث جو ہے وہ تو صحیح نہیں رہتی. اور یہ نبوی نبوت پر سوچ اور پڑتی آ کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں. نبوت نبوت کی عمارت کو میں ہرامت کہیں گے. ان کو نہ تو اسلام کی خیر کھائی ہے نہ نبوت کی خیر کھائی ہے. نبوت جاتی ہے تو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی تو پوری نہیں تو نبی بول رہے نہیں رہے. آپ کتنی زبردست غلطی ان لوگوں نے کی ہے کہ ہمارے گھر تھوکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جماعت قائم کریں. جماعت ان کی بتائے کون سی جماعت ایسی دنیا میں ہے کہ 1100 سال سے غالب رہی ہو اور دشمن اس کے دیر لگی رہا ہو. اس کا لمبا دورہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام مسلم رکھا ہے. ہم نہیں کہتے اللہ قرآن مجید کہتا ہے. یہ کیسی غلط باتیں کرتے ہو بھائی. ہم نہیں کہتے کہ ہمارا نام اللہ نے قرآن مسلم رکھا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم کے علاوہ مومن کے نام سے یہ پکارا ہے. کیا ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ یہ سبق تو آج چاہے کہہ لیں حافظ کو حافظ کہہ لیں نام تو حافظ نہیں ہوگا. آپ کہ حافظ عبداللہ کہ کیا اس کا نام حافظ ہے یا عبداللہ ہے؟ ذاتی نام تو ایک ہی رہے گا. صفات آج اتنے گئے اس عالم ہے تو عالم کہہ دیں وہ اس کا عالم کہہ دیں اور وہ صابر ہے تو صابر کہہ دیں. اور اس قسم کے بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں یہ صفت کے لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ذاتی نام ایک ہی ہوا کرتا ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا. ذاتی نام تو مسلم ہے عموماً جو ہے وہ بھی صفت ہے. مگر ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال کرنے والے سوال صحیح تو نہیں کرتے. ہو سماکم المسلمین تو ملتا ہے قرآن نہیں ملتا ہے. ہو سماکم المؤمنین تو کہیں نہیں ہے. جہاں سوال جو دے دو اگر یہ ہوتا ہوا سماکم المؤمنین تو پھر سوال سنتا سوال ہی غلط. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسلموں کو اہل قرآن کہہ کر پکارا. اگر ہم کسی کو عربی کہہ کر پکاریں تو کیا حرج ہے؟ مسلموں کو اہل قرآن کہا. آپ اپنے کو اہل قرآن کیوں نہیں کہتے؟ ضرور کوئی وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اہل قرآن ایک فرقے کا امتیازی نام ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس نام سے منسوب نہ ہوں نیوجن کر جائیں گے ہم. وہ نام جو ہے وہ فرقے والا امتیازی نام بن کر رہ گیا. اگر تو مسلم کی صفت ہے مسلم کی صفت تو ہے وہ قرآن لیکن اب اس وقت کیا ہے وہ ایک گمراہ فرقے کا امتیازی نام بن کر رہ گیا ہے. اگر کوئی سے اپنے آپ کو آج کہے اہل قرآن تو لوگ کہنے گمراہ ہے کافر رہے ہے وہاں صحیح نہیں. لہذا اہل قرآن صفت تو ہے اہل حدیث بھی صفت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اہل یہ صفت تو کہیں بھی نہیں آئی. اہل قرآن کی صفت تو حدیث میں آ گئی لیکن اہل حدیث کی تو اہل قرآن کی صفت تو حدیث میں آ گئی. اہل حدیث کی صفت بتاؤ قرآن حدیث میں کہیں گے تو حدیث میں کہیں گے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت تو ثابت ہے حدیث سے اور یہ صفت نہ قرآن حدیث سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. ایسی چیز کو آپ پیش کریں تو بے جوڑ سوال ہے. دونوں کا سوال یہ ہوتا کہ دونوں چیزیں حدیثوں میں حدیث میں ہوتی ہیں. قرآن بھی ہوتا ہے حدیث بھی ہوتی ہے تو جوڑ سارا سوال موجود تھا لیکن سوال ہی غیر موجود ہے. دیکھیے حدیث سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اپنے طرف سے گھر والا لقب ہے جو اللہ نے دیا رسول نے دیا. اور پھر بات اور ہے اہل قرآن صفت کی مسلم تھی، اہل حدیث صفت ہو سکتی تھی لیکن ہے نہیں، اس لیے کہ اب یہ ایک فرقے کا امتیازی نام ہے، جب کہا جائے یہ اہل حدیث ہیں تو کوئی کہنا نہیں ہے حنفی ہیں، حالانکہ حنفی بھی حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو اشیاء بھی مانتے ہیں، حدیث کو قاضی بھی مانتے ہیں، پھر سب کو آپ کہہ سکتے ہیں حدیث نہیں کہیں گے، تو جو ایک ہی فرقے کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا، اور جب ایک فرقے کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تو وہ فرقے والا نام ہے اب صفت میں رہو، صحابہ کرام اس کے امیر کو امیر مومن کہہ کر پکارتے تھے، آپ کی جماعت والے بھی مومن ہیں کیا آپ کو امیر مومن کہہ کر پکار سکتے ہیں، پکارنا بات اور بات ہو رہی ہے نام کی، اللہ تعالیٰ نام کیا رکھا ہے، امیر کو امیر مسلمین کہنے امیر مومن کہنے، یہ انسانوں کا رکھا ہوا نام ہے امیر مومن، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا رکھے ہوئے نام کی، اور پیش کرتے ہیں انسانوں کے رکھے ہوئے نام کی، انگریزی نام نہیں ہے انسانوں نے رکھا اور مسلم نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، تو کیا جوڑ کیا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں یہ لوگ نام رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے نام کے مقابلے میں کسے نام لے کے آتے ہیں، امیر المومنین کے نام انسانوں کا رکھا ہوا ہے اللہ کا رکھا ہوا ہے، ورنہ اصلی نام تو ان کا عمر فاروق عمر ہے، نام تو عمر ہی رہا اور لقب خود بھی دے دیں گے، آپ کی ہر مسجد کا نام مسجد مسلمین ہے، جبکہ نبی کریم نے اپنے ہر مسجد کا نام مختلف رکھا، آپ نے نبی کی سنت کے عمل کیوں نہیں کیا، اور یہ نام کا عرض کہ مسجد کے کہاں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کے نام رکھا نا مسجد مسجد، دوسری مسجدیں اس کے مختلف تھیں اور صرف مسلمین ہی کی مسجدیں تھیں، جتنے مسجدیں اس زمانے میں بنے مسجد اسرائیل کو چھوڑ کر اس کو آپ نے بلا دیا تھا، مسجد جب اسلام کو نقصان پہنچایا تھا تو مسجد نئے بنا دو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بلا دیا اس کو، اگر جو تھی مسجد ہو تو مسجدوں کے نام جو ہیں وہ انسانوں نے خود رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو گیا مسجد بنو گیا، یہ ہم تھوڑے زمانے میں یہ تو انسانوں نے خود رکھ لیے تھے، کہاں انسانوں کے رکھے نام اور کہاں یہ بھی انسانوں کا رکھا ہوا نام امیر مسلمین، لیکن مسلمین کے مسجد اگر ایک مقام پر ایک ہی ہو تو دنیا کیا نام بدلنے گی، ہاں جب بہت سی مسجدیں ہو جائیں گی تو نام بدلا جائے گا، بڑا کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا خود کر لیے ہوتا ہے نام بدلنا، جیسے آپ لوگوں نے نام بدل لیا ہے لیکن نام رکھ لیا ایسا خود کے لیے، ورنہ مسلم نام کافی تھا ایسا خود اور اتنے امتیاز کے لیے آپ نے نام رکھا ہے ریلی ایسا خود اور امتیاز کے لیے آپ نے نام رکھا ہے نہیں، تو ایسا خود کا جب موقع آئے گا امتیاز کا جب موقع آئے گا تو ہم بھی کوئی نام بدل دیں گے، مسجد تو ہوتی ہی مسلموں میں ہے، مسجد تو ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن کوئی کہے کہ صحیح اپنے آپ کو مسلم یہودی عیسائی ہندو نے اپنی رات کا نام مسجد رکھا تھا تو آپ نے اپنی مسجد کو امتیاز کرنے کے لیے مسجد مسلم رکھا، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، ہندوؤں نے یا عیسائیوں نے اپنی رات کا نام مسجد نہیں رکھا، اور اسی لیے مسجد جو ہے وہ مسلمین کی امتیاز نہیں بتایا، کیا غیر مسلم گھرانے کے بچے کو سلام کیا جا سکتا ہے، تم حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ تو صحیح ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ مر جاتا ہے تو فطرت اسلام پر نہیں مرتا ہے نا، جو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وہ بچپن ہی مر گیا، دودھ پیتا رہا سر خوار بچہ، تو فطرت اسلام پر مرا یا اس کو پھر مرا ہے، وہ بھی فطرت اسلام پر مرا، جب وہ فطرت اسلام پر مرا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے جنازہ مروا کے جنازے کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، جب جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تو مان ہوا بچہ فطرت اسلام پر ضرور ہے، لیکن کوئی کافر کا پیدا ہوا ہے لہٰذا اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور اسی میری آج کا سلام بھی نکل جائے گا، میں پانچ منٹ دوڑ رہے ہیں، میں پانچ منٹ کے سوال ہو جائیں، بارہ بج رہے ہیں نا، بارہ ہی ہے نا، مقاتے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقاتا ہوا تھا تین صحابیوں سے، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جنگ میں شریک نہ ہونے سے ناراض ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو ان سے مقاتا کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے یہ اللہ تعالیٰ نافذ کی، کہ جب کوئی شخص مسلمین کے مفاد میں شریک نہ ہو اور جہاد فی سبیل اللہ سے ترقی کرے یا اور کوئی کام ایسا کر بیٹھے جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو، تو اس واقعے کی روشنی میں ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. سودا پورے بچ چکے ہیں، لہٰذا آپ کا ختم ہوتا ہے اور سودا کے جوابات کے لیے آپ مزید مسلمین کوشن والی اکارڈنگ تشریف آئے پیر کے دن شام کو عصر کے بعد اور جمعرات کے دن شام کا عصر کے بعد میں تین دن ملتا ہوں، اور جمعے کے روز 2 بجے سے 3 بجے تک ملتا ہوں. آپ کو سوال جواب دوں گا الحمدللہ.